اس کے بعد انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل ہیں. آیت نمبر 12 سے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا, پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا, پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا, پھر خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا, پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں, پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا, پھر دوسری بناوٹ میں اسے پیدا کر دیا. برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو. ذرا سے اس پہ غور کریں, اتنے پیار سے اللہ نے انسان کو بنایا, اتنے اس کے لاڈ دیکھے, اور ساتھ ہی بتا رہا لیکن تم نے رہنا نہیں ہے. لیکن کوئی بات نہیں, موت بھی بری نہیں, اس لیے کہ ایک دفعہ موت تو آئے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر تم قیامت کے دن بلا شبہ اٹھائے جاؤ گے. سوچیے ذرا, آپ کا میرا قیامت کے دن اٹھایا جانا کیسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے, جیسا تم جیو گے ویسی تمہیں موت آئے گی, اور جیسی تمہیں موت آئے گی اسی حال پہ تم قیامت کے دن اٹھو گے, اور جس حال میں قیامت میں اٹھیں گے نا وہی ہماری جنت یا جہنم ہوگی. اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. پھر فرمائے, ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات میں غافل نہیں ہیں. ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں, پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں, اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں, انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے, جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے, تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے. ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں, اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں. ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو, اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اس دنیا میں اپنے ماسٹر پیس رکھے. انسان کی تخلیق کی بات ہے ادھر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا. اگر نماز شرائط ارکان اور وقت کے مطابق ادا کی گئی ہوگی تو وہ شخص نجات اور چھٹکارا پائے گا اور مقصد حاصل کر لے گا. یعنی اگر پہلی چیز ہی ٹھیک نہ ہو تو آپ جانتے ہیں, آپ اور اسٹوڈنٹس ہم گزرے ہی ہیں نا اپنے دور کے, پیپر چیک کرتے وقت اسٹوڈنٹ کا پہلا سوال اگر اچھا ہو تو پورا اگلا پیپر بندہ آنکھیں بند کر کے چیک کرتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور بڑے کہتے ہیں کہ دیکھ کا ایک دانہ چکھ لو, اس کو ٹچ کر کے دیکھ لو, گل گئے پوری دیکھ ٹھیک ہوگی. آپ کی میری نماز نماز نماز, پیچھے پڑ جائیے اپنی نمازوں کے. آپ نے میں نے وہ نمازیں اب نہیں پڑھنی جو آج تک پڑھتے تھے. اللہ کو وہ نمازیں نہیں چاہیے کہ نمازی بننے کے باوجود بھی ہماری زندگی سے لغویات نہ جائیں, یوز لیس چیزیں نہ جائیں. تو اس کے لیے محنت کرنی ہے, اور اگر یہ کر لیا تو پھر چھٹکارے تو اللہ تعالیٰ دے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تب دیکھیے کہ یہاں ایک چیک لسٹ ہے آپ کے میرے سامنے ان آیات کے آغاز میں. پہلی بات ہے, فلاح پانے والے جنت الفردوس کے وارث پختہ ایمان والے ہوتے ہیں, نماز میں خشوع کرتے ہیں, لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. پوچھیے اپنے آپ سے, کیا میں پختہ ایمان والی ہوں؟ کیا میری نماز خشوع والی نماز ہوتی ہے؟ کیا میں لغویات سے پرہیز کرتی ہوں؟ کیا میں زکوٰۃ ادا کرتی ہوں؟ کیا شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں؟ امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتی ہوں؟ اور کیا نمازوں کی نگہبانی کرتی ہوں؟ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل دکھائے گئے. سب سے پہلے نطفہ مادہ تولید, پھر علقہ گوشت کی بوٹی, پھر مدغہ گوشت کی بوٹی, پھر عظامن ہڈیاں, اور آخری مرحلہ ہڈیوں پہ گوشت چڑھانا. آج امبریولوجسٹ یہ مراحل دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, بلکہ نام مجھے یاد نہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے سب سے پہلے یہ ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل بتائے تھے. جب اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو بات پہلے سے قرآن میں ہے, کہا قرآن جو محمد پہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں وہ کوئی ڈاکٹر تھے نہیں, جب دیکھا تو مسلمان ہو گیا. کہ میرے سے پہلے اس نے آپ کو بتا دیا اس کا تھا کہ وہ پھر انسان کسی جگہ سے گائیڈ لائن لے رہا ہے, کیونکہ میں نے اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا. کبھی آپ نے سوچا پانی کے قطرے کو ہڈیوں میں کون بدلتا ہے, یہ بال کون بنا دیتا ہے, یہ ناخنوں میں کیا ڈھلتا ہے؟ دیکھیے نا دنیا میں آپ جو ڈالتے ہیں وہی نکلتا ہے نا. پلاسٹک کے برتن بنانے والے پلاسٹک ڈالتے ہیں، اینڈ پہ پلاسٹک کے برتن نکل آتے ہیں۔ کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی پلاسٹک ڈالے اور شیشے کے برتن نکل آئے۔ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اندر کتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ اس میں آنسو بھی ہیں، اس میں پلکیں بھی ہیں۔ سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حقیقت ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، ہم نے اپنے رب کی وہ قدر کی ہی نہیں جو کرنے کا حق تھا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں چوپایوں کی پھر بات ہوئی، اور پیٹوں کی بات ہے۔ گائے کے جسم میں چار پیٹ ہوتے ہیں، کیسے دودھ بننے سے پہلے چارہ ایک جگہ سے نکل کر دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں پروسیسنگ ہوتے ہوتے بالآخر وہ دودھ میں ڈھلتا ہے۔ اور عبرت اور حیران کن ہے بات، کیسے گھاس پھوس کھانے والے، چرنے والے مویشی، ان کے پیٹ میں غذا جاتی ہے جس میں خون بھی ہے، فضلہ بھی ہے، گوبر بھی ہے، اور دودھ بن جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیے، خون بھی حرام، نہیں پی سکتے، گوبر بھی نجس، گندا، اور دودھ پاکیزہ، حلال، طیب، سفید، مزے میں شیریں، پینے میں خوشگوار، مکمل غذا۔ بچے کو کچھ بھی نہ دیں تو کئی مہینے تک صرف دودھ پہ نہیں پلتا، بھوک بھی دور ہوتی ہے اور پیاس بھی۔ تو پھر یہ کون کرنے والا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا سیکھا مزید کچھ ان میں سے؟ ایک تو وہی ساری باتیں جو پہلے رکوع میں تھی، اس کو یاد کر لیجئے۔ خود سے پوچھئے، کیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کر کے جنت کی طلب رکھتی ہوں یا صرف جنت کی طلب رکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا میں حیا کے تمام تقاضے پورے کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی مقرر کردہ حدود کو تجاوز تو نہیں کرتی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے نا، فیٹس کہتے ہیں جس کو، یہ خشوع کی پوزیشن میں ہوتا ہے، ایسے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ جب مائیں بچے کو دودھ پلائیں تو اپنی لیپ میں لے کر پلائیں، بچے کو سیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ اتنے مہینے سے وہ اسے ایک خاص سی جگہ میں بیٹھا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا، اللہ اکبر۔ اور باہر آ کے کتنا لڑنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، چوں چوں، بچے ہی نہیں سنبھلتے ہم سے۔ ماں کے پیٹ میں کیسے ٹکے رہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بچوں کے لیے کھلی جگہ چاہیے، بڑا بیبی روم چاہیے۔ کیا آپ کے ماں کا پیٹ دیکھیے اور آپ اپنا بیبی روم دیکھیے کتنا بڑا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، کس طرح بندوں کو وہاں لے کر چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تور سینا کا بھی ذکر ہے یہاں۔ پھر آپ دیکھیں زیتون، مٹی میں کون سی فیکٹری ہے؟ کوئی مٹی میں ساتھ تیل ڈالتا ہے کہ وہاں سے تیل نکلتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ آئے 23 سے 32، ٹاپک لکھیے نوح، پھر / آدم ثانی۔ یہاں ہم اس قوم کے ڈوبنے کو دیکھیں گے جس کے بعد ایک نئی دنیا بنائی۔ حضرت نوح کو کیوں آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے ذریعے سے ایک نئے سرے سے دنیا کو بسایا گیا تھا۔ پہلے لوگ تباہ کر دیے گئے تھے کیونکہ ان کے اندر شرک آ چکا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئے طریقے سے دنیا کو بنایا۔ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا ہے، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ سیدھا سادہ پیغام، کلیئر کٹ، کوئی ہینکی پینکی نہیں۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دے دیا، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان کو جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیج دی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے سامنے مطابق کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کے بارے میں ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبو دیے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا ہے، میرے رب، مجھے ببرکت اتارنا، اتار، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں سے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور امت پیدا کی، پھر ہم نے ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو دیکھیے حضرت نوح کی دعا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اتنے بڑے طوفان میں سے بچ کے آئے اس دعا کے پڑھنے سے، سمندری سفر کریں، کشتیوں میں بیٹھیں، بڑے بڑے جہازوں میں بیٹھیں، ان دعاؤں کو نہ بھولیے، یاد رکھیے کہ اللہ کی ان خوبیوں کو سامنے رکھ لینا، یہ آپ کو مجھے بہت ساری تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت نوح نے دعا کی جس میں قسم کی بد دعا ہے، کیوں؟ 950 سال کے صبر کے بعد یہ دعا تھی، دعوت دی، تبلیغ کی، حجت تمام ہو گئی، پھر کہا فدا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ سورت قمر کی آیت 10 میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب اور کمزور ہوں، میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ میری نگرانی اور ہدایت کے مطابق کشتی تیار کیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے کسی کام کو دلچسپی کے ساتھ کریں گے، انجوائے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا۔ میں تو حضرت نوح کی کمٹمنٹ پہ حیران ہوتی ہوں، آپ پر میں ان کی جگہ ہوتے کب کے چھوڑ کے جا چکے ہوتے، رسپانس ہی نہیں مل رہا، کوئی آیا ہی نہیں، دو چار لوگوں کو کیا بتاؤں، یہ تو سب دیر سے آتے ہیں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب کسی کو دین دیتا ہے نا تو اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق بھی تم میں اسی طرح تقسیم کیے جس طرح روزیاں تقسیم فرمائیں، اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہ رکھے، ہاں دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے پوری محبت رکھتا ہو، بس جسے اللہ دین دے سمجھ لو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پوچھیے اپنے آپ کو، سمجھ آ رہی ہے، فہم آ رہا ہے؟ تو الحمدللہ اللہ کی محبتوں میں کیا سیکھا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، غیر سے مدد نہیں مانگنی، مدد کی طلب صرف اللہ سے رکھنی ہے، اللہ کے شکر گزار بننا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا ہے، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہر طرح کی رہنمائی اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ تو میرے لیے آسانی فرما دے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ کہا گیا، بولیے الحمدللہ۔ کتنا مشکل تھا حضرت نوح کے لیے اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھنا، یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ دیکھیے ہم جن بستیوں میں رہتے ہیں نا، جن شہروں میں، جن علاقوں میں، جن محلوں میں، ہمیں سب سے پیار ہو جاتا ہے، انسان ہے ہی ان سے، اب وہ اچھے ہیں کہ برے اپنے گھر میں، لیکن ہمارا تو ان سے تعلق ہے، اور آپ کے سامنے آنکھوں سے وہ ڈوبتے ہوئے دکھیں، اور اللہ کہتا ہے دکھی نہ ہو ان کے ڈوبنے پہ، میں نے ان کو حجت تمام کر دی تھی، بلکہ بولو الحمدللہ۔ یہ جذبات کا امتحان تھا جو اللہ انبیاء کرام کا لیتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں نشانیاں، کیا نشانی تھی حضرت نوح کے قصے میں، یہ تھی کہ دنیا کی نظر میں کامیاب ہونا اور بات ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بظاہر کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا نوح علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتے رہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب حقیقت میں اللہ کے لیے کام کیا جائے۔ 950 سال لکھ کے دیکھ لیں، آپ کی میری پچھلی کوئی 10-15 نسلیں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی وقت نہیں ختم ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح کو اللہ نے معجزانہ طور پہ اتنی لمبی عمر دی تھی، اتنی لمبی عمر ہوتی کوئی نہیں۔ ایک تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کے وجہ سے اللہ عمروں میں بھی برکت دے دیتا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے ہمارے اسلاف 90-90 سال کی عمر میں بھی آنکھوں میں چشمہ نہیں لگتا تھا، اللہ آپ کی صلاحیتیں بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اب آنکھوں سے قرآن دیکھ رہے ہیں، زبان سے قرآن بول رہے ہیں، کانوں سے قرآن سن رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو اس لحاظ سے بڑھاتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جنون کی حد تک اس بات کی فکر کر لیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسروں کے فائدے کا بنانا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کو وہ کہتے ہیں مجنو ہو گیا، یہ جنونی ہے، یہ جنونی تو ہوتا ہے، ہی بیکم کریزی۔ پیشن جب زندگی میں آتا ہے نا تو بندہ دیوانہ ور کام کرتا ہے۔ کبھی کاروباری لوگوں کو دیکھا کریں، میں نے دیکھا ہے، رات دن کی ہوش ہی نہیں، کام کرنے میں جو مزہ آ رہا ہوتا ہے پھر کھانے کی بھی ہوش نہیں رہتی۔ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے تجھے راضی کرنے کا پیشن ہو جائے، مجھے لوگوں سے نہیں تجھ سے چاہیے، ان دیکھی جنت کے پیچھے چلیے، دنیا کو پیچھے کر دیں، پھر آپ فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتے، خود تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو ایک دھن ہوتی ہے، دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں اچھا یہ تو دیوانے ہو گئے، ان کو اب کوئی فکر ہی نہیں، ان کو ہر وقت ایک ہی سوج رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ پیشن تھا انبیاء کرام کا جس نے ان سے ان تھک کام کروایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے۔ آگے چلتے ہیں 33 سے 50، ٹاپک لکھیے گا چھلنی والا تقوی۔ کوئی شخص پانی لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے، اس گلاس میں سوراخ ہوں، کیا پانی وہاں تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ بالکل اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس سیک میں سوراخ ہے جس میں نیکیاں جمع کرتے ہیں، اور ان سوراخوں میں سے پھر ہماری نیکیاں گرتی رہتی ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن خالی بیگ ہی نہ نکلے۔ اللہ سے دعا کیجئے ہم اپنی نیکیوں کو خود ہی ضائع کرنے سے بچیں۔ جتنا زیادہ اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ تقوی زیادہ ہوگا، اور اتنا آپ لوگوں سے بے نیاز ہوتے جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ چھوٹی بھی نیکی کریں گے تو سنبھال کے رکھیں گے۔ بعض لوگوں کو نیکیوں کا اتنا مان ہو جاتا ہے، تکبر، جو میں نے کیا کوئی کر کے تو دکھائے، جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو آئے تو صحیح، وہ جو کہتے ہیں نا کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یہ چھلنی والا تقوی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی آپ کو نیک کہہ لے گی، آپ اللہ کی نگاہوں میں نیکی کا کام نہیں کرنے والے۔ اور یاد رکھیے، دکھاوے کا تقوی اختیار نہیں کرنا۔ جس کو پتہ ہے ہمارے دل کا، اس سے آگے چھپ ہی نہیں سکتے۔ پڑھتے ہیں پھر اس میں انشاءاللہ کچھ پوائنٹس آپ کو دکھیں گے مزید۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا، اور سرداران قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی دے رکھی تھی کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے، یعنی کھاتا پیتا جیسے تم۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، لوگ دین داروں کو بھوکا ننگا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دین دار ہیں غریب ہوں، دین دار ہیں یہ سوکھی روٹیاں چبائیں، دال کھائیں، گوشت کیوں کھاتے ہیں، یہ دیندار ہے؟ آج بھی یہ تصور ہے، کسی دیندار کو آپ ذرا پی سی کے کسی لاؤنج میں بیٹھ کر چائے پیتا دیکھیں، اور خدا نخواستہ آپ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ دیں، جا کے کہے کہ پی سی میں چائے پی رہی تھی۔ امام صاحب مسجد کے بیچارے کبھی اپنے بیوی بچوں کو میکڈونلڈ لے ہی جائیں اور وہاں لائن میں کھڑے میکڈونلڈ برگر لے رہے ہوں، ہمیں تو نہیں ہضم ہوتا واللہ۔ امام صاحب میکڈونلڈ، غیر مسلم برانڈ، فلاں کو اس کی آمدن جاتی ہے، یہ ہے ان آیتوں میں، پڑھیے گا۔ یاد رکھیے، لوگ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دین دار ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور ہمیں نہ چھیڑے۔ یہ کیوں آ جاتے ہیں ان جگہوں پہ تاکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہم یہاں کرتے کیا ہیں؟ ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کے حکا پانی رکھو، ان کو گھر میں کھانے بھیج دو، ان کی مدد کرو، بٹ ان کو اپنی ذاتی زندگی میں دخل دینے کی جگہ نہ دو۔ آپ سمجھیے ذرا سا، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور آپ اس کو اپنے گھر میں بٹھاتے، بلاتے، کھلاتے، پلاتے، گھر کا فرد بن جاتا ہے، اور ایک ایسا مہمان ہے باہر، بالکل آپ کے گھر کے انٹرنس کے قریب ایک مین ڈور ہے بڑا پیارا، آپ نے گیسٹ روم بنا دیا، اس کے اندر ہر سہولت موجود ہے۔ آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ادھر تشریف رکھیے، اندر جا کے آپ دیکھتے ہیں، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، ایک ہوٹل کا کمرہ لگتا ہے، آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے۔ اب آپ کو اس میں قید کر دیں، آپ کو کہتے ہیں آپ اس کے اندر جو مرضی کر لیں، لیکن آپ کو یہاں سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ مہمان جو اس ہوٹل نما کمرے میں بیٹھا ہوا ہے بلکہ قید ہے، وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا، یا وہ مہمان جو جا کے کچن میں آپ کے ساتھ کام بھی کر لے، وہ جا کر آپ سے باتیں بھی کرے؟ سچ بتائیے، گھنٹے دو کی بات کوئی نہیں ہوتی، آپ یقیناً گھر کے اندر گھومنے پھرنے کو پسند کریں گے۔ اب یہ ایک مثال ہے، اس کو پیچھے کر دیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ نور میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی۔ آج کے دور میں کچھ لوگ دین کو یہ دوسرا مہمان سمجھتے ہیں، عزت کرتے، رسپیکٹ کرتے، اس کی صفوں کو چومتے، قرآن کے وزن کاٹا بھی دیتے، لیکن ان کو اپنی عملی زندگی میں نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر ہم اس طرح سے کھل کے انجوائے نہیں کر سکتے۔ اب سنیے ذرا ان آیتوں کو جو انہوں نے حضرت نوح پہ باتیں چھانٹی تھی، وہی بات اللہ نے ادھر کہہ دی۔ کیا کہتے تھے؟ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ یہ آج بھی سلوگن ہے، موج کرو، مستی کرو، جینا تو ادھر ہی جینا ہے۔ ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ ہے چھلنی والا تقویٰ۔ نبی نے دعا کی، پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ جواب ملا، یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور ان کو افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر ہی کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں؟ حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ کیا پتہ چلا؟ یہاں آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کی قصے کہانیاں، دو چیزیں آپ کو انبیاء کرام کی سٹوریز میں دکھیں گی۔ کیا؟ دنیاوی آسائشوں کی فراوانی، جن لوگوں کی زندگی میں تھی، جس کو ملا کہا گیا ادھر، وہ لوگ نبیوں کے منہ پہ آ گئے، تنقید کرنے لگے، بحث مباحثے کرنے لگے، اور دوسری عقیدہ آخرت پر عدم ایمان۔ یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں بیلنس کیجئے، آخرت پر ایمان پختہ کیجئے، بلکہ بالآخرتی ہم یوقنون، ایمان نہیں، آخری درجہ یقین، اور دوسرا بات ہے کہ ذرا سی آسائشیں کم کیجئے۔ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 200 سال پہلے جا کر دیکھا تھا یورپ میں، تو کہتے تھے کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی یوتھ کو، اپنے ینگ بچوں کو، مسلم امت کے ینگس کو جب بڑا آرام کوش دیکھتا ہوں نا تو میں روتا ہوں، آ جاتے تو میرا لے بے ہوش ہو جاتے، ہاتھ ہلا کے پانی نہیں پی سکتے آج بچے، ٹچ سسٹم ہے لیکن پوچھتے ہیں یہ ٹچ بھی کون کرے گا۔ آپ ایسی نسلوں کو تیار کر کے کون سے فتنوں کے آگے بند باندھ رہے ہیں؟ یہ دو بنیادی سبب تھے اپنے رسول پر ایمان نہ لانے کے۔ آج بھی باطلینی اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ذرا سا ہاتھ رکھ کے پالیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذرا سی آسائشیں کم کیجئے، سخت جان بنائیے اور آخرت پہ یقین۔ ہر عمل جو میں کرتی ہوں اس کا میری آخرت پہ اثر پڑے گا، آپ دیکھیں گے کہ کام کرنے کا معیار بڑھ جائے گا۔ جن ملکوں میں آپ کو پورے یقین سے بتاؤں، آپ چاہیں نا تو -20 کے اندر گھر میں لان پہن لیں، آپ کے ہاتھ میں ٹیمپریچر ٹک 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 ٹک، ہم وہاں سویٹرز نہیں پہنتے، گھر میں بلیف بھی لان کے کپڑے اور باہر -20، اس لیے کہ گھر آپ کا اپنی مرضی کا ٹک ٹاک ہے، اور جب گرمی آتی ہیں آپ گھر کے اندر موٹے وولن کپڑے پہن لیں، آپ ٹیمپریچر لو کرتے جائیں۔ جب آپ کے اختیار میں اتنا کچھ آ جاتا ہے تو پھر آپ بعض دفعہ لک اختیار بھی نہیں مانتے۔ تو خاص طور میں باہر رہنے والے پیرنٹس، اپنے بچوں کو ذرا سا ہاتھ رکھ کے پالیں۔ پتہ نہیں کل ہوگا کیا، مجھے تو یہ فکر ہے۔ آج بھی بوڑھا باپ جا کے گھاس کاٹ لے گا، جوان بچہ جو ہے وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ گھاس کاٹتے کیسے۔ بوڑھا باپ جا کر پیدل دہی لے آئے گا، بچہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، پیدل نہیں جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بہت ساری آسائشیں ہماری نسلوں کو ریلیکس کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کیا سیکھا، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مشکل اور مصیبت میں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، دائیے دین بننا ہے، اور خود سے پوچھنا ہے اس کے لیے کتنی کوشش کرتی ہوں. تکبر اور غرور نہیں کرنا. پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آسان کرے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات بیچ میں تھوڑی سی چھڑی تھی کہ دین داروں کو لوگ فرشتہ سمجھنا چاہتے ہیں, بہت بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں ان سے, اور پھر جب ان امیدوں پہ پورے نہیں اترتے کہتے ہیں ہمارا دین سے اعتبار ہی اٹھ گیا. دین دار تو چھوڑیے, ان کے گھر والوں کو بھی لوگ ایمان اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ دیکھنا چاہتے ہیں. مثلا اگر کوئی سسٹر ہے, ان کے گھر میں کلاس ہوتی ہے, وہ پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں, کہیں گے ان کے شوہر کیا کرتے ہیں, ابھی تک ان کی داڑھی کیوں نہیں ہوگی, دیکھو نا روز ان کے گھر قرآن پڑھا جاتا ہے, تو ان کے ہسبینڈ کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں. اور ان کے بچوں کو دیکھا ہے آپ نے, بیٹیاں دیکھی ہیں آپ نے ان کی, اور آپ نے ان کے بیٹے دیکھے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کو مجھے یہ باتیں کرنے کا حق ہے؟ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ یہ بیچاری جو خود بھی کر رہی ہے یہ بھی چھوڑ دے. دین داروں کو دیکھ کر دین کا معیار نہ سیٹ کیجیے, چوٹ کھائیں گے. جن کو دیکھ کر آتے ہیں انہیں کو دیکھ کر آپ چلے جائیں گے. سچے دین کو دیکھیے. باقی یہ سب دکھاوے کے تقوی, جن کی وجہ سے آپ اللہ کے لیے آئیں تو حال سے بے حال نظر آئیں, کیونکہ تقوی بہت ہے, ایمان بہت ہے, ہوش ہی کوئی نہیں, سمجھ ہی نہیں. کنگھی تو کبھی کی نہیں, کسی نے کہا جب سے اسکارف پہنا کنگھی نہیں کی, تو کتنی کچھ جمعے ہوں گی سر میں, بلیو می. یہ معیار ختم کیجیے. نہ تو اپنے آپ کو ڈسپلے پہ شو پیس بنا کر پیش کر دیں اسٹیچو بنا کے, نہ آپ کوئی ماڈل ہیں, اور نہ آپ کوئی بہت بڑے فنکار ہیں کہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بی نیچرل, بی نیچرل. جب ہم دین کو اتنا زیادہ آئسولیٹڈ کر کے الگ رکھتے ہیں نا, تو کچھ لوگ تو پہلے چھٹی کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے نیک نہیں بنتے. اور اس کا ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ پھر جب دنیاوی محفلیں سجتی ہیں تو اس میں ایڑی چوٹی کا پھر ہم زور لگاتے ہیں. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں صحیح معنوں میں بیلنس طریقے سے دین پہ عمل کرنا اس کی توفیق دے دے.